نحمده و صلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی، فصل پنجم، در تقریر فتنہ، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمودہ ان کتاب کا جو مقصد اول ہے، اس میں کل آٹھ فصلیں ہیں، جن میں سے چار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پانچویں فصل یہ ہے۔ چونکہ اس کتاب کا بنیادی ہدف خلافت، حکومت اور ریاست سے متعلق جو امور ہیں انہیں واضح کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں حکومت اور خلافت سے متعلق جو امور شریعت اسلامیہ میں، محمدیہ، شریعت محمدیہ میں واضح ہوتے ہیں، ان کا بنیادی خاکہ، اس کے حوالے سے بنیادی اساسی امور کیا رہے ہیں، یہ اس کتاب کا مقصد ہے۔ تو اس پہلے مقصد میں یہ پانچویں فصل، جس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد یا خلافت خاصہ کے بعد حکومت کے حوالے سے کون کون سے فتنے پیدا ہوئے ہیں، اور ان فتنوں میں ریاستی معاملات میں یا اجتماعی معاملات میں یا دینی حوالے سے کیا کیا تغیرات واقع ہوئے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں بھی ایک باب قائم کیا ہے الفتن کے نام سے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فتنوں کے حوالے سے چھ اقسام بیان کی ہیں کہ آدمی کے گھر اور ذات سے متعلق ہونے والے فتنوں سے لے کر قومی اور بین الاقوامی حوالے سے جن جن فتنوں کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، انہیں جمع کیا ہے۔ وہاں تو وہ تمام احادیث کی روشنی میں ایک آدمی کی ذات میں کیا فتنہ ہو سکتا ہے، اس کے مال میں، اس کی بیوی بچوں میں، ہاں جی، اس کی سوسائٹی میں وغیرہ وغیرہ، یا عبادات اور معاملات سے متعلق، تو جو دو بڑے اہم فتنے بیان کیے ہیں آخر میں، ایک تو فتنہ ایسا کہ فتنہ تموج کموج البحر، ایسا فتنہ جیسے سمندر کے اندر جوار بھاٹا ابھرتا ہے نا، مد و جزر جسے کہتے ہیں، کہ اس کی لہریں اٹھ کر آسمان پر، پھر نیچے زمین میں ایک دم، یہ خاص طور پر جی چودھویں پندرہویں راتوں کو جب چاند کی ہوتی رہتے ہیں تو صبح سمندر میں جوار بھاٹا ابھرتا ہے، موجیں بڑی بڑی بپھرتی پورے سمندر کے اندر تلاطم پیدا کرتی ہیں۔ ایک فتنہ یہ، اور ایک فتنہ مستطیرتن، چھٹا فتنہ جو وہاں بیان کیا تھا شاہ صاحب نے، کہ پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر ایسا فتنہ کہ انسانیت کی جو اصل ساخت ہے اس کے اندر تغیر و تبدل واقع ہو جائے گا، اور وہ فتنہ مستطیرہ جو ہے وہ تو قیامت کے قریب واقع ہوگا، کہ جس میں پوری دنیا بلکہ دنیا انسانیت متاثر ہوگی۔ فتنہ مستطیرہ کا تعلق انسانیت سے ہے، اور فتنہ تموج کموج البحر اس کا تعلق ملت محمدیہ کے نظام سے ہے، اس کے نظام حکومت سے ہے۔ تو ان میں سے جو ایک فتنہ ہے جو حکومت اور خلافت سے متعلق ہے، شاہ صاحب نے یہاں اس پر بحث کی ہے، چونکہ اس کتاب کا بنیادی موضوع ہی خلافت اور حکومت ہے، تو ملت محمدیہ کا جو سمندر علم کا، فضل کا، سیاست کا، ریاست کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قائم ہوا، ایک بہت بڑا بین الاقوامی انقلاب انسانیت میں برپا ہوا، تو اس انقلاب سے متعلق کہ اس ملت محمدیہ کے عالمگیر انقلاب کے اندر کون کون سی بڑی بڑی موجیں ابھریں گی، جوار بھاٹا ابھرے گا، فتنے پیدا ہوں گے، اسے شاہ صاحب نے اس فصل میں اپنا موضوع بحث بنایا ہے، اس کے نتیجے میں نظام حکومت میں کیا تغیر و تبدل ہوگا اور کون کون سے تغیرات واقع ہوں گے عبادات میں، معاملات میں، وغیرہ امور میں، وہ شاہ صاحب نے یہاں اس فصل میں بیان کیے ہیں۔ نہ تو اس میں قیامت کے قریب فتنہ مستطیرہ کا تذکرہ ہے اور نہ ہی قومی ملت محمدیہ کے جو ملت سے متعلق مجموعی فتنے ہیں اس سے کم درجے کے فتنے یہاں زیر بحث لائے گئے ہیں۔ ان کا دائرہ کار شاہ صاحب نے وہاں حجت اللہ میں اس پر گفتگو کی ہے اختصار کے ساتھ۔ پھر اس فصل کے بھی دو حصے بیان کیے ہیں جیسا کہ آگے خود شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ فصل پنجم کا عنوان قائم کیا ہے شاہ صاحب نے کہ در تقریر فتنے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ ان، اس فصل میں ہم وہ فتنے بیان کر رہے ہیں کہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ خلافت خاصہ کے گزر جانے کے بعد جو ظہور پذیر ہوں گے، خلافت سے متعلق، حکومت سے متعلق جو فتنے ظہور پذیر ہوں گے، اور انہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس فصل کے بھی دو حصے کیے ہیں شاہ صاحب نے، وَآ مُشْتَمِلَسْ بَرْ دو مقصد، یہ فصل جو ہے دو مقصدوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مقصد اس حوالے سے ہے کہ خلافت خاصہ کے ختم ہوتے ہی متصل جو فتنے پیدا ہوئے وہ کون کون سے تھے اور کیا تھے، اور دوسرا مقصد اس فصل کا ان فتنوں کا بیان ہے کہ جو ابتدا سے قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن شاہ صاحب نے یہاں صرف خلافت سے متعلق جو تبدیلیاں تھیں ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی خلافت عباسیہ کے اختتام تک۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال سے شروع کیا ہے پہلا فتنہ اس دوسرے مقصد میں، اور خلفائے بنو عباس کے حکومت کے ختم ہونے تک جو فتنے پیدا ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے دوسرے مقصد میں۔ پہلے مقصد میں فوراً متصل جو فتنے پیدا ہوئے ان کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت محمدیہ کا جو عالمگیر نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس کا ارتقاء خلافت خاصہ تک کامل اور مکمل ہو جائے گا، لیکن اس ملت کو کچھ آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ فتنے کا لفظی مطلب اور مفہوم آزمائش ہے کہ آزمائشیں آئیں گی اس ملت کو مختلف مراحل میں۔ تو وہ کیا کیا آزمائشیں، کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گی، تو یہاں ان فتنوں سے متعلق شاہ صاحب یہاں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا تغیر پیدا ہوا، کیا کیا آزمائشیں اس امت محمدیہ پر آئیں گی۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے مقصد اول بیان کیا ہے اس فصل کا، باید دانست، یہ بات آپ جان لیں، جان لینی چاہیے یہ بات کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در احادیث متواترہ بالمعنی، وہ احادیث جو معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائی ہے، اس کا افادہ فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتول خواہد شد، کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، اور ان کے قتل کے ساتھ ہی، اس کے قریب ہی فتنہ عظیم خواہد برخاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجموعی احادیث جو تواتر معنوی کے ساتھ ثابت ہیں، وہ یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوگا کہ تغییر اوضاع و رسوم مردم کند، جو سوسائٹی کی جو بنیادی وضع قطع جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تھی اس کے اندر تغیر پیدا ہوگا، اور جو رسومات یا سسٹم موجود تھا اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ وبلائے عام مستطیر باشد، اور یہ مصیبت پھیل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جو جس جماعت نے انقلاب برپا کیا ہے، جس نے دنیا میں تغیر و تبدل پیدا کر کے ایک سسٹم بنایا ہے، تو اس سسٹم کی اندر تغیر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیل جائے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت سے فتنوں کا آغاز، یہ تقریباً تمام مسلمان فرقے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس امت کے وہ امام مقتول نہ بن جائیں کہ جس کے نتیجے میں فتنے پیدا ہوں گے اور امت میں جھگڑے، لڑائی، قتل و قتال کا کیا ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا، دروازہ شروع ہو جائے گا۔ آپ مقتول ہو گئے، لوگوں کو بھی مخاطب کیا تھا کہ بھئی ان کے قتل کے درپے نہ ہو، ان کا قتل اگر ہو گیا تو پھر ایسا قتل و قتال کا دروازہ کھلے گا کہ قیامت تک وہ بند نہیں ہوگا، اور جو امور سیاست اور امور نظم و نسق ہیں وہ لوگوں پر مشتبہ ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، لوگوں کو حق سمجھ میں نہیں آئے گا، باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، وہ اس کی موج میں لپٹے چلے جائیں گے۔ جب ایک بڑی لہر اٹھے گی تو اس کے اندر کیا ہے، غوطہ زنی کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے حضرت عثمان کی شہادت سے فتنوں کے آغاز کا معاملہ یہ تقریباً تمام فرقوں کے میں متفق علیہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جو حضرت عثمان کی شہادت میں فتنے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، آرا باوصاف مدح ستودن، اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے اندر بڑی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ وما بعد آ باصناف ضم نکو ہیدن، اور جو اس فتنے کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئیں وہ انہیں یاد کیا جاتا ہے کہ برائیاں پیدا ہو گئیں، کہ وہ برے معاملات ہوئے۔ واستقصاء نموزن در بیان آ فتنہ تا کے مطابقت موصوف بر آنچ واقع شد برہیج فرد مخفی نماز۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس طریقے سے بیان کیا کہ کسی آدمی پر بھی یہ فتنہ پیدا ہونے کا معاملہ مخفی نہ رہے، تاکہ وہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے بیان کرنے کا مقصد ان امراض کی نشاندہی کرنا ہے جو جسد ملت محمدیہ کو پیدا ہو سکتے ہیں یا ہوں گے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے، اس سے احتراز کرنے کے لیے، اور اصل معیار پر قائم رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا بیان کیا ہے۔ فتنوں سے متعلق احادیث کہ پڑھنے کے انداز اور اسلوب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ان فتنوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی ان فتنوں کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنے ہوں گے لہذا کیا ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں فتنہ آئے اور فتنے میں اپنا حصہ ڈالیں، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھیے آج کل ہمارا مذہبی طبقہ اور آج کل کے علماء قیامت تک ہونے والے فتنوں، دجال وغیرہ یہ وہ سب، دجال نکلنے والا ہے، نکل گیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، یا امام مہدی آئیں گے اور فلاں اور فلاں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب دجال نکلے گا، کب امام مہدی آئیں گے، ہم امام مہدی سے کب ساتھ شریک ہوں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو فتنوں کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ امت کے طبیب روحانی ہیں، کہ امت کو کون کون سے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض سے کہے کہ تمہیں یہ یہ امراض لاحق ہو سکتے ہیں، اور ہر مرض کسی نہ کسی بد پرہیزی اور کسی نہ کسی خرابی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، از خود تو نہیں پیدا ہوتا۔ آدمی جب کسی ڈسپلن کو توڑتا ہے، کوئی خلاف ورزی کرتا ہے کھانے میں، پینے میں، وغیرہ وغیرہ امور میں، تو بیمار پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر اگر کسی مریض سے کہے کہ تم نے اگر یہ یہ حرکتیں جاری رکھی کھانے پینے کی تو تمہیں فلاں 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 مرض لاحق ہو سکتے ہیں، شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، یا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ انسان کی ہاں جی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس کے اندر مرض لاحق ہوتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کا جو جسد ہے، جسم ہے، اس کی جو اجتماعیت ہے، اس کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں پر متنبہ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ امت اگر صحیح راستے پر نہیں رہے گی یا فلاں 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 غلط کام کرے گی تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر فتنے پیدا ہوں، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ احتیاط کی جائے، اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وہ ان فتنوں سے بچے۔ فتنے کی حالت میں باہمی جنگ و جدل یا گروپنگ اور انتشار کے اندر اپنے آپ کا حصہ ڈالنا، یا اصل جو ذمہ داری ہے دین اسلام کی غلبہ دین سے متعلق، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس سے ہٹ کر صرف فتنوں کا آلہ کار بن کر اس میں استعمال ہونا، اس سے بچا جائے۔ تو جیسے ڈاکٹر مریض کو غلط کام کرنے سے بچانے کے لیے امراض کی نشاندہی کرتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ان فتنوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر کے اس بات سے روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ان فتنوں سے ہر ممکن حد تک بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتنوں سے متعلق گفتگو ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خلافت خاصہ کا نظم و نسق اس فتنے کے ذریعے سے ٹوٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، اور ایام نبوت کی جو برکات ہیں وہ مخفی ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس انداز تک واضح طور پر کھل کر بیان کر دی کہ ان فتنوں کے چہروں سے پردہ اٹھ جائے اور اللہ کی حجت جو ہے وہ بالکل ثابت ہو کر سامنے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ان فتنوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، تم جب فتنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درپے ہوگے، ان سے حکومت چھیننے کے لیے کردار ادا کرو گے، تو تمہاری بس بد اعمالی کے نتیجے میں اس پورے حکومتی ڈھانچے کے اندر تغیرات پیدا ہو جائے، بڑی آزمائش سے گزرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ یہ جو بدعملی ہوئی کہ وہ لونڈے لپاٹے قریش کے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ نوجوان بے وقوف احمق ان کی وجہ سے یہ میری امت کے اندر خرابی پیدا ہوگی، جی سفہاء الاحلام جن کے بارے میں کہا تھا، نوجوان اور بے وقوف نوجوان، جذباتی نوجوان، یہی وہ جذباتی نوجوان تھے جو عراق اور کوفہ سے یہاں پہنچے اور پھر کوئی یمن سے آ گیا، کوئی کہیں سے کہیں سے، یہ سب چھوکرے تھے۔ عام طور پر ان نوجوانوں کا تذکرہ بنو امیہ کے نوجوانوں کے حوالے سے تو کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان پر چڑھائی کرنے والے نوجوانوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ محمد بن ابی بکر کون تھا؟ نوجوان چھوکرا تھا جس نے حضرت عثمان کی پر تلوار چلائی، سارے چھوکرے اکٹھے ہوئے تھے، ادھم مچا رکھا تھا پورے مدینہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ چھوکرے جو قریش کے ہیں یہ میرے ممبر پر بندر کی طرح اچھل کود کریں گے۔ تو یہ کب ہوا؟ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جتنے سینئر صحابہ ہیں وہ سمجھا رہے ہیں، بات سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ چھوکرے سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ نوجوانی کا جنون جو ہے وہ ایک نیا انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزامات، اور الزامات بھی کیا، اس چھوکرے محمد بن ابی بکر کو حکومت میں کوئی عہدہ نہیں دیا حضرت عثمان نے، اس لیے کہ نااہل تھا، نالائق تھا، عدم لیاقت کی وجہ سے۔ اور ایسے جتنے جتنے چھوکرے حضرت عثمان کے خلاف آئے ہیں وہ سب اسی طرح کے تھے۔ تو ریاست اور حکومت کے اندر جو ٹھہراؤ، جو تثبت، جو اعتماد، جو نظم و نسق چلانے کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے اور اس کے مطابق ایک سسٹم چل رہا ہے، تو اس میں جذباتی نوجوانوں نے اٹھ کر جو فساد مچایا، تو اس بدعمالی کے نتیجے میں وہ جو صحیح نظام تھا اس کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہوا۔ کیونکہ جب حکومت چھوکروں کے قبضے میں آ جائے یا ان سے متاثر ہو جائے تو ان کا انقلاب تو ایسا ہی ہوتا ہے، جذباتی بلبلے کا، سمجھداری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ حرکت ہوگی، یہ فتنہ ہوگا، ریاستی رٹ ختم کی جائے گی، خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جائے گا، ایک خلیفہ برحق جو گزشتہ 12 سال سے حکمران ہے اور دنیا بھر میں فتوحات بڑھ رہی ہیں، عالمی نظام مضبوط ہو رہا ہے، کوئی ایک بھی خرابی عثمان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئی، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، جو تغیر و تبدل ہے وہ حقائق و واقعات یا معروضی صورتحال کے تناظر میں ہے۔ کوئی گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جو عمر فاروق نے مقرر کیا ہوا تھا، حضرت عثمان نے نہیں بدلا۔ تو بلا وجہ کا جھوٹا الزام کہ جی اپنے رشتہ داروں کو وہ کر رہے ہیں، فلانے کو کر رہے ہیں، ڈھمکانے کر رہے ہیں، لا یعنی اعتراضات، جی تو فضول اعتراضات کی بنیاد پر جو ایک بہترین سسٹم بنا ہوا ہو، جس حد تک وہ بہترین ہے، جب آپ اس نعمت کی ناشکری کریں گے اور صرف ذاتی خواہشات اور نفسانی تقاضوں سے کہ مجھے چونکہ عہدہ نہیں ملا لہذا یہ حکومت غلط ہے، یہ تو کیا ہے، اقربا پروی کر رہی ہے، فلانا کر رہی ہے، ڈھمکانا کر رہی ہے، بھائی عمر بن العاص اموی ہیں تو کس نے مقرر کیا ان کو؟ عمر فاروق، بلکہ ابو بکر صدیق نے امیر معاویہ کو گورنر مقرر کیا شام کا، کس نے؟ عمر فاروق نے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں سینئر ترین لوگوں کو کیا ہے عہدے دیتے تھے کہ جو السابقون الاولون ہوں، جیسا کہ پیچھے معیار گزرا اس کی بنیاد پر انہیں دیتے تھے، لیکن بعض جگہ پر بالخصوص کوفہ کے اندر جس نیک آدمی کو بھی وہاں گورنر بنا کر بھیجا گیا، سینئر آدمی کو، تو ان کوفیوں نے ان کے ساتھ جھوٹے سچے الزامات لگانے شروع کر دیا۔ خود سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو فاتح عراق بھی ہیں، کوفہ کا گورنر بنایا تو جھوٹے تین الزامات ان کے اوپر لگائے کوفیوں نے۔ عمر فاروق کو شکایت کی، عمر فاروق نے کمیشن بٹھایا، کمیشن سے پتہ چلا کہ ایک بھی بات سچی نہیں ہے، اور جس بدبخت نے یہ الزامات لگائے سعد نے انہیں بددعا دی اور وہ ان بددعا کا مستحق بنا، جھوٹا الزام۔ مجلس مشاورت میں لوگوں سے رائے لی کہ اگر میں اعلیٰ درجے کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو مقرر کرتا ہوں تو ان کے خلاف یہ لوگ، وہ چونکہ رحم دل ہیں، شفیق ہیں، تو وہ حکومتی ڈسپلن میں سختی نہیں کرتے، عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو میں گورنر مقرر کرتے وقت کس بات کا لحاظ رکھوں؟ شورا میں یہ بحث آئی، وہ لوگ جو اچھا انتظام کر سکتے ہیں وہ سابقین میں سے نہیں ہوتے۔ سیاسی نظم و نسق، ڈسپلن قائم کرنا جنہیں آتا ہے وہ جونیئر ہوتے ہیں، اور جو سینئر ہوتے ہیں وہ اپنی رحم دلی اور شفقت کی وجہ سے کیا ہے، بسا اوقات ان کے خلاف لوگ کارروائی کرتے ہیں تو وہ ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں، تو اس سے نظم میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ مشاورت، مجلس مشاورت کی، تو ایک صاحب نے، صحابی حضرت عمر فاروق سے عرض کیا کہ آپ گورنر عبادت کرنے کے لیے مقرر کرتے ہیں یا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے؟ عمر فاروق نے کہا کہ نظم و نسق قائم کرنے کے لیے، عبادت تو انفرادی طور پر بھی بہت کی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جو لوگ انتظام کی صلاحیت رکھتے ہیں، ڈسپلن قائم کر سکتے ہیں، مینجمنٹ قائم کر سکتے ہیں، خواہ وہ جونیئر کیوں نہ ہوں، تو ان کو کیوں نہیں لگاتے آپ؟ چنانچہ اس اصول کے مجلس مشاورت کے طے ہونے کے بعد جی جو لوگ سیاسی انتظام کرنے اور ریاست چلانے کی صلاحیت رکھنے والے تھے انہیں گورنر مقرر کیا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا جی، اسی طریقے سے باقی حضرات کو۔ تو اصول جو عمر فاروق کے زمانے میں طے ہو گئے تھے، انہی اصولوں کی روشنی میں عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکومت چلائی ہے، اس میں اقربہ پروری کہاں آ گئی؟ اگر بنو امیہ میں سیاسی صلاحیت اعلیٰ درجے کی تھی، انتظامی اقدامات کرنے کی صلاحیت ان میں اعلیٰ درجے کی تھی، تو انہیں کو لگانا تھا نا۔ دوسروں میں اگر وہ صلاحیت نہ ہو تو اس لیے کہ وہ سینئر ہے اسے اس لیے اسے لگا دیا جائے، تو انتظام کا بیڑا غرق کرنا ہے نا۔ اب محمد بن ابی بکر، جس کی عمر صرف 3 سال تھی جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، اس نے اپنے ابا سے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں، 3 سال کی عمر میں کون سیکھتا ہے جی؟ کیا اہلیت اور صلاحیت تھی کہ اسے یمن کا گورنر بنایا جائے جبکہ سینئر ترین صحابہ موجود ہوں اور وہ مانگ رہا ہو گورنری اس لیے کہ میں ابو بکر کا بیٹا ہوں؟ تو یہ تمام واقعات جس میں ایک بہترین مستحکم حکومت اور خلافت کے خلاف لوگوں کے دلوں کے دماغ کے اندر شوق و شبہات کر کے پروپگنڈا کر دیا گیا پورے مدینے میں، اور ان چھوکروں نے آ کر حضرت عثمان کے مسلح پر قبضہ کر کے مسجد نبوی میں وہ کھیل تماشا کیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرے مسلح کے اوپر نوجوان چھوکرے جو ہیں وہ اچھل کود کریں گے۔ یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جب تم ایسے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرو گے، خروج کرو گے، انہیں شہید کرو گے ان سے حکومت چھیننے کے لیے، تو پھر حکومت میں خرابیاں پیدا ہوں۔ یہ بات خارج میں بھی ایسے پیدا ہوئی کہ دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مرتضیٰ باوجود رسوخ قدم در سوابق اسلامیہ و وفور اوصاف خلافت خاصہ و انعقاد بیعت برائے او کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے باوجود کہ آپ سابقین اور اولین میں راسخ قدم مضبوط آدمی ہیں، خلافت خاصہ کے جتنے بھی اوصاف بیان کیے پیچھے، اس میں ان میں کامل طور پر حضرت علی المرتضیٰ میں پائے جاتے ہیں، اور پھر بیعت کا انعقاد بھی ان کے لیے کہ مہاجرین و انصار نے، بڑے بڑے لوگوں نے ان کی بیعت کی، اور تمام لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو قبول کر کے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، تمام چیزیں ہوئیں، فرد جو خلیفہ بنے وہ اعلیٰ ترین اوصاف کے حامل تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور اتھارٹی پوری امت مسلمہ کے اوپر اس کو تمکین حاصل نہیں ہوئی، اقتدار حاصل نہیں ہوا، کیونکہ آپ سے اختلاف کیا گیا. خلافت اور حکومت وہ ہوتی ہے جس کی اتھارٹی کو سب لوگ تسلیم کریں. بیعت کا انعقاد بھی ہو گیا، اس وقت کے موجود لوگوں میں سب سے افضل ترین آدمی، لیکن حکومت کے خلاف، جو حضرت عثمان کی حکومت کے خلاف حرکت ہوئی، اس کے نتیجے میں جو افتراق و انتشار پیدا ہوا، تو اتنے جلیل القدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تمام اعلیٰ اوصاف کے حامل، بہادر، دلیر، صفات نفسانیہ پیچھے بیان کی تھیں اور افعال بھی بیان کیے تھے خلافت خاصہ کے، تین تین امور، افعال میں تین امور اور صفات نفسانیہ میں تین امور. تو اعلیٰ درجے کی صفات نفسانیہ کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تمام ملت محمدیہ پر متمکن نہیں ہوئی، اس کا اقتدار نافذ العمل نہیں ہوا، لوگوں نے اختلاف کیا. ودر اقطار ارض حکم او نافذ نہ گشت، دوسری خرابی حضرت علی کی حکومت میں یہ ہوئی کہ ان کا حکم پورے قرۂ ارض پر نافذ العمل نہیں ہوا. پہلے تو خلافت ہی متمکن نہیں ہوئی، وہ تمام امت مسلمہ پر اس کا تمکن اور اس کا اقتدار نہیں ہوا، پھر ان کا حکم بھی پوری زمین کے اندر نافذ العمل نہیں ہوا. اور وہ تمام مسلمین تحت حکم او سر فرود نیاوردن، کہ تمام مسلمان ان کے حکم کے نیچے سرنڈر نہیں ہوئے، تمام لوگوں نے اپنا گردن نہیں جھکائی ان کے حکم کے ماتحت. تیسری بات. اور چوتھی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں جہاد اسلام مکمل طور پر 6 سال بند رہا، کوئی نیا علاقہ فتح نہیں ہوا، آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں، آپس میں جنگیں ہوتی رہیں، لیکن باہر کوئی بھی غیر مسلم علاقہ جو ہے فتح نہیں ہوا اس 6 سالہ دور. یہ کتنا بڑا تغیر پیدا ہو گیا ملت محمدیہ کے اندر. اور پھر یہی نہیں، مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی وہ ٹوٹ گئی، باوجود کہ خلیفہ بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے حامل ہیں، خلافت خاصہ کی خصوصیات رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کلمہ متفرق اور منتشر ہو گیا، اجتماعیت ٹوٹ گئی. وہ ائتلاف عیشہ رخت و عدم کشید، اور لوگوں کے درمیان جو پیار و محبت اور اتفاق تھا وہ معدوم ہو گیا. وہ مردم بحروب عظیمہ بہو پیش آمدن، یہی نہیں، ساتویں خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، و دست اورا از تصرف ملک کوتا ساختن، ان کے زمانہ حکومت میں ان کی حکمرانی اور سلطنت کا دائرہ کم ہوتا چلا گیا، ہر دن نئے دن میں دائرہ سلطنت سکڑتا جا رہا ہے، حکمرانی کا دائرہ حضرت علی کا، خاص طور پر واقعہ تحکیم کے بعد ان کی حکمرانی کا دائرہ کوفہ کے گرد و نواح کے اندر رہ گیا، بس باقی ساری حکمرانی ان کے دائرے، ان کی حکومت کے دائرے سے خارج ہو گئی، بات تحکیم تنگ تر شدن گرفت، تا کے در آخر بجز کوفہ و ماحول آ برائے عشا صافی نماز، یہاں تک کہ صرف کوفہ شہر اور اس کے گرد و نواح کا جو علاقہ تھا بس وہ ان کی حکومت کا رہ گیا، باقی سارے علاقوں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا دائرہ ختم ہو گیا. وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی پھیلتی چلی گئی. تو یہ باوجود اس بات کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات قدسی صفات کے تحت اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیتوں کے حامل تھے، سابقین اولین میں سے تھے، ہاں جی، اور تمام اوصاف ان میں پائے جاتے تھے، لیکن اس حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خود حکومت اور خلافت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو خلافت سکڑ کر بہت محدود دائرے میں آ گئی، تو کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا حکومت کے حوالے سے. شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ہر چند این خلل ہا، باوجود اس بات کے کہ ان تمام تر خرابیوں کے باوجود خود ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی صفات ایک کاملہ نفسانیہ ان کے اندر موجود تھی، ان میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا، وہ اسی طریقے سے اول العظم تھے، لیکن مقاصد خلافت علی وجہ متحقق نگشت، لیکن حکومت اور خلافت اور ریاستی نظم و نسق کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ نہیں رہے. کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا جو عمل ہونا چاہیے تھا، دشمن کے علاقے فتح ہو کر دین کے غلبے کا دائرہ حضرت عثمان کے بعد بڑھنا چاہیے تھا، مقاصد خلافت جس میں امن و امان، عدل و انصاف اور باقی سارے امور جو خلافت کے مقاصد میں سے ہیں وہ ان کے دور کے اندر متحقق نہیں ہو سکے، خود ان کی اپنی ذات جو ہے وہ اعلیٰ صفات رہی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں وبعد حضرت مرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ کے بعد چوں معاویہ ابن ابی سفیان متمکن شد، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کی صلح ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوئی تو خلافت کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے، حکومت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو تمکن حاصل ہوا، پورے تمام امت مسلمہ پر ان کے اقتدار اور اتھارٹی تسلیم کر لی گئی، کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہیں رہا، وہ اتفاق ناس بروے بحصول پیوست، اور تمام مسلمانوں کا، تمام اجتماعیت کا ان پر اتفاق ہو گیا، ان پر تمام کا اتفاق ہو گیا، وہ فرقت جماعت مسلمین از میاں برخاست، اور مسلمانوں کی جو اجتماعیت کے اندر تفریق پیدا ہو چکی تھی تو مسلمان جماعت میں جو فرقت اور لڑائی اور افتراق و انتشار تھا وہ اٹھ گیا، تمام متفق ہو گئے ایک جگہ پر. اب معاملہ یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ سوابق اسلامیہ نہ داشت و لوازم خلافت خاصہ دروے متحقق نہ بود، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کے اعتبار سے تو کامل اور مکمل اقتدار حاصل ہو گیا لیکن خود امیر معاویہ السابقون الاولون میں سے نہیں ہیں، خلافت کی شرائط میں سے، خلافت خاصہ کی شرائط میں سے یہ بات تھی کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے نہیں ہیں، بدر میں، احد میں، احزاب میں اور حدیبیہ کے موقع پر وہ مخالف کیمپ میں تھے، مکے کے نظام کے ساتھ تھے، اس کے بعد مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ تو خلافت خاصہ کے جو پیچھے امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ وہ السابقون الاولون میں سے ہوں، تو حضرت امیر معاویہ السابقون الاولون میں سے نہیں ہیں، اور وہاں خلافت خاصہ کے لوازمات ان میں متحقق نہیں ہوتے۔ بعد ازاں بادشاہان دیگر از مرکز حق دور تر افتادن کمالا یقفا، اور حضرت امیر معاویہ کے بعد جو بعد میں بادشاہ آئے ہیں، حکمران آئے ہیں، وہ تو اسی درجے میں کیا ہے، دور ہوتے چلے گئے مرکز سے، حق سے، جیسا کہ مخفی نہیں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے خلافت خاصہ ختم ہو جائے گی، بے انقطاع خلافت خاصہ منتظمہ نافذہ، جی وہ ہو جائے گی جو پہلے سے نافذ العمل تھی، غالب تھی۔ گویا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ اوصاف ہیں جو خلافت خاصہ کے لوازمات میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے بھی ہیں، صفات نفسانیہ میں بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، یعنی خلیفہ خاص کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ لیکن خلیفہ خاص کے لیے جو علی منہاج النبوہ ہے، ایک اہم ترین شرط تھی کہ ان کا اقتدار، الذین امکناہم فی الارض، کہ ان کو حکومت میں، زمین میں اقتدار کامل حاصل ہو اور سب لوگ سرنڈر کر کے ان کی حکومت مانیں، تو وہ نہیں ہوا۔ سات آٹھ بنیادی امور جو ہیں خلافت سے متعلق وہ نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کے اعتبار سے تو وہ تمام لوازمات جو خلافت خاصہ کے ہیں، کہ تمکن بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اتفاق بھی ہے، امن و امان بھی ہے، سسٹم بھی صحیح ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن خود حضرت امیر معاویہ کی ذات یہ ہے کہ وہ سابقون الاولون میں سے نہیں۔ تو خلافت خاصہ کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، وہ حضرت عثمان کی شہادت تک مکمل ہو گیا۔ ان کے بعد جو یہ دونوں خلفاء ہیں، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن معاملہ ایک میں ایک کمی ہے، دوسرے میں دوسری کمی۔ یہ مطلب ہے فتنے کا، کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتنہ کا دروازہ کھلے گا اور تغیر و تبدل پیدا ہو جائے گا۔ خلافت خاصہ کے معیارات میں تغیر اول جو ہے وہ فتنہ ہے، ہاں جی، شہادت عثمان سے شروع ہوا۔ اب جب بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے فتنوں کی، حکومت اور خلافت کے اعتبار سے، تو شاہ صاحب نے یہاں وہ تمام حدیثیں جمع کی ہیں۔ اما آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخبار فرمودن بمقتول شدن حضرت عثمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ لوگ اپنی غلط حرکتوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے، جبکہ عثمان حق پر ہوں گے۔ اس کی پچھلے تفصیل سے پیچھے بھی یہ حدیثیں گزر چکی ہیں، یہاں شاہ صاحب نے خلاصہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شہید ہوں گے اور یہ برحق ہوں گے۔ تو یہ بات کئی حدیثوں اور کئی اسانید سے ثابت شدہ ہے۔ ابن عمر کی روایت پیچھے بھی گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فتنے کا تذکرہ کیا، اور فتنے کے تذکرے میں حضرت عثمان سامنے سے گزر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے اس فتنے میں قتل ہوگا، مظلوماً قتل ہوگا، ترمذی کی روایت۔ ایسے عائشہ صدیقہ کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بھی گزری تھی، قال یا عثمان، اے عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا خلافت اور حکومت کی، لوگ چاہیں گے آپ سے کہ یہ چھین لیں آپ سے، یہ قمیض اتروا لیں آپ سے، استعفیٰ لے لیں کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، لیکن کبھی تم وہ قمیض اپنے جسم سے مت اتارنا، از خود سرنڈر نہ کرنا، حکومت نہ چھوڑنا۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، ترمذی کی روایت۔ اسی طرح مرہ ابن کعب، عبداللہ ابن حوالہ، کعب ابن عجرہ، ان کی روایات جن کے الفاظ ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، ساری روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ فتنہ قریب ہی آنے والا ہے۔ تو ایک آدمی کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جو ہے اس فتنے کے زمانے میں ہدایت پر ہوگا۔ تو وہ راوی عبداللہ ابن حوالہ کہتے ہیں صحابی کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، جب حضور نے کہا کہ وہ جو آدمی ہے نا وہ حق پر ہوگا، تو میں چھلانگ مار کے جا کر ان کے پاس پہنچا اور اس آدمی کی ہاں جی دونوں کندھے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کر کے طرف، میں نے چہرہ کر کے کہا کہ یہ آدمی ہے، قل تو حاضا، آپ نے کہا ہاں حاضا حاضا، یہ ہے یہی آدمی ہے، کیونکہ آپ لپٹے ہوئے جا رہے تھے، چادر میں آپ نے رومال سے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں چہرہ دکھاؤں حضور کو کہ یہ بندہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہی آدمی۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ کی حدیث کہ عن قریب فتنے ہوں گے، و اختلافن او اختلافن و فتنۃن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ فتنۃن و اختلافن، یا یہ جملہ فرمایا کہ اختلافن و فتنۃن، پہلے اختلاف ہوگا اور پھر فتنہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں ایسے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالامیر و اصحابہ، تم پر لازمی ہے کہ جو تمہارا اس وقت حکمران ہو اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوں تم ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ رہنا۔ وہ اشارہ الی عثمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ امیر ہوگا تمہارا اس وقت۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب حضرت عثمان، پیچھے تفصیلی روایت گزری تھی کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے، تو حضرت عثمان چھت پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ گفتگو فرمائی تھی، تو اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے خلافت سے استعفیٰ نہیں دینا، اور وانا صابر علیہ، جو مجھ سے عہد لیا تھا میں اس پر قائم ہوں، میں اس وصیت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تم جتنا مرضی شور مچاؤ۔ ایسے حضرت ابو موسیٰ اشعری والی روایت جو حضرت عثمان کے لیے تھی اور ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی کہ کسی مصیبت کے بعد آپ جنت میں داخل ہوں گے، کئی دفعہ پیچھے گزری ابو موسیٰ اشعری کی روایت۔ پہلی بات کہ فتنے کا پہلا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو وہ ان احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوئی کہ اس فتنے کا زمانہ کون سا ہوگا، اما تعین زمانے ہی فتنہ، پس در حدیث ابن مسعود آمدہ، اس فتنے کے زمانہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی چکی 35 سال یا 36 سال یا 37 سال چلے گی، اور اگر لوگ ہلاک ہو گئے تو فسبیل من قد ہلک، جیسے لوگ پہلے ہلاک ہوتے رہے تو وہ ہلاکت ان پر ہوتی رہی، اور اگر وہ لوگ قائم رہے، سارے ہی اس فتنے میں ہلاک ہو گئے تو بس ہلاک ہو گئے، سب معاملہ ختم سمجھو، اور اگر ان میں سے کچھ لوگ اس پر قائم رہے صحیح بات پر، اپنے دین پر، تو پھر مزید 70 سال قائم رہیں گے، تو حضور نے ایک تو 35-36 سال کا ذکر کیا ہے، اور پھر اگر قائم رہے، ہلاک نہ ہوئے، ساری کی ساری امت تباہ نہ ہوئی، اگر وہ قائم رہے اپنے دین پر تو مزید 70 سال چلیں گے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 70 سال کا تذکرہ کیا کہ اگر قائم رہے تو 70 سال چلیں گے، تو عمر فاروق نے ایک بڑا قانونی سا سوال اٹھایا اسی مجلس میں۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، یا نبی اللہ، بما مضا او بما بقیہ، یہ جو 70 سال ہیں، پہلے والے 35 سالوں کے ساتھ مل کر 70 سال ہیں، یا ان 35 کے بعد جو باقی بچ گئے ہیں وہ 70 سال، یعنی پہلے 35 شمار کر کے اگر باقی لیں گے تو پھر باقی 35 رہ گئے۔ یہ عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا وہ 70 سال الگ ہے اور 35 سال گزر چکے پہلے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا بل بما باقیہ، یہ 70 سال علیحدہ ہیں باقی کی عمر۔ تو گویا کہ 105 سال 106 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اگلا 100 سال جو ہجرت کا ہے، اس میں پہلے 35 سال کے بعد 35 سال تک تو اسلام کی چکی خوب چلے گی، دنیا بھر میں غلبہ ہوگا، نظام بنے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر اس فتنے کے بعد جو لوگ بچ گئے، مکمل اس فتنے کی نظر ہو کر تباہ و برباد یا ہلاک نہیں ہوئے، تو پھر یہ 70 سال چکی چلے گی۔ یہ زمانہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مضمون ان حدیث دل خارج ظہور یافت، اسی حدیث کا مفہوم اور مطلب اور مضمون جو ہے وہ اسی طرح خارج میں بھی ایسے ہی ہوا۔ زیرہ کے درسنے 35 حضرت عثمان مقتول شد، اس لیے کہ 35 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو 35 سال۔ وہ امر جہاد برہم خرد، کہ جہاد کا جو معاملہ ہے، غلبہ کا جو صورت ہے، وہ اس حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ختم ہو گیا۔ وہ بعض در زمانے معاویہ ابن ابی سفیان امر جہاد قائم گشت، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جہاد دوبارہ قائم ہوا، دوبارہ چکی چل پڑی، اور اس کے بعد ازاں تاریخ جس دن حضرت امیر معاویہ حکمران بنے حضرت امام حسن سے صلح کے بعد، اس کے بعد 70 سال تک بنو امیہ کی حکمرانی رہی۔ 20 سال تو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور 50 سال جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے بعد بنو امیہ کے حکمرانوں کی ہے، 100 سال حکومت ہے، یعنی 100 سال پورے ہو رہے تھے تو بنو امیہ کی حکومت ڈگمگانا شروع ہوئی۔ تو یہ 70 سال جو ہیں بنو امیہ کی حکمرانی کے ہیں، کہ اگر ہلاکت سے بچ گئے تو پھر 70 سال چلے گی، یعنی خلافت بنو امیہ اس کے اندر شامل ہے۔ خاص طور پر عبد الملک بن مروان اور ان کے 4 بیٹے اور عمر بن عبدالعزیز، یہ پوری کی پوری حکمرانی جو ہے ہشام بن عبد الملک تک، یہ 70 سال بنتے۔ تو ان 70 سالوں میں اسلام کی چکی دوبارہ چلی، یعنی جہاد ہوا، فتوحات ہوئیں، دنیا بھر میں غلبہ ہوا، جنگی بحری بیڑے بنائے گئے، یورپ فتح ہوا، حتیٰ کہ یورپ کے اندر بنو امیہ کی ایسی طاقت بنی کہ باوجود اس کے کہ ادھر جزیرۃ العرب سے بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن 800 سال تک بنو امیہ کی حکومت کیا ہے، وہاں کیا نام ہے، اندلس کے اندر قائم رہی، عبد الرحمٰن الداخل سے لے کر آخری خلیفہ عبداللہ تک غرناطا میں۔ تو چکی چلی اگلے 70 سال، تو زمانہ بھی متعین ہو گیا فتنے کا۔ پہلی بات حضرت عثمان کی شہادت، وہ احادیث سے ثابت ہے، ایسے ہی وہ زمانہ جو فتنے کا ہے اس کا تعین بھی ہو گیا۔ کہ وہ زمانہ یہ ہے 35 سال کے بعد گڑبڑ ہوگی اور اس کے بعد پھر 70 سال تک حکمرانی رہے گی۔ اسی طریقے سے یہ فتنہ پیدا کس طرف سے ہوگا، اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا تھا۔ اما تعین جہتے کہ این فتنہ آنجا خواہد بود، فتنہ کہاں سے آئے گا، تو ابن عمر کی حدیث ہے اور ایک جماعت صحابہ، ابن عمر اور جماعت صحابہ کی روایت ہے، وہذا حدیث مستفیض، اور یہ حدیث مستفیض ہے، یعنی تین صحابہ سے، کم از کم تین صحابہ سے مروی جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث مستفیض کہلاتی ہے۔ کہ الا ان الفتنۃ ہا ہنا حیث تتلو قرن الشیطان، بخاری میں کتنی جگہ پر آئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے پیدا ہوگا، مشرق سے، مشرق کی طرف اشارہ کر کے، مدینہ کا مشرق کوفہ اور مدائن ہے، عراق مدینہ کے مشرق میں ہے، تو حضور نے مشرق کی طرف رک کر کے کہا فتنہ ادھر سے پیدا ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں خارج میں بھی فتنہ ہی جو پیدا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، وہ بھی عراق سے پیدا ہوا اور وہاں شرقی مدینہ است، بلکہ یہ لوگ جو مکے پر چڑھائی کی حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، یہ بھی ادھر سے آنے والے تھے زیادہ تر، اور ان کی شہادت کے بعد فتنے کا مرکز کوفہ اور عراق کا علاقہ رہا، بصرہ اور کوفہ۔ تو گویا کہ جہت بھی متعین کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فتنہ ہوگا یہ بصرہ اور کوفہ کی طرف سے ہوگا، جیسے آگے مزید تفصیل شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ واما تعین صورت و صفت فتنہ، کہ اس فتنے کی شکل و صورت اور اس کے اوصاف کیا ہوں گے، یہ بھی متعین کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اخرج الترمذی عن حذیفۃ بن الیمان، امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا امام اور حکمران قتل نہیں ہوگا، اور تم اپنی تلواریں اپنے میانوں سے نکال کر میدان میں آج لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں آ جاؤ گے، اور تمہاری دنیا پر تمہارے شریر ترین لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا، وہ وارث بن جائیں گے، بدترین لوگ تمہارے حکمران ہوں گے۔ ترمذی کی یہ روایت، ترمذی نے کہا ہذا حدیث حسن، اس طرح مسلم احمد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود سے یہ بات بیان کی تھی، وَيْحَكَ أَنَّكَ قَدْ سَمِعْتُ وَحَفِظْتُ وَلَيْسَ كَمَا سَمِعْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، کہ آپ نے جیسے سنا ہے وہ بات درست نہیں ہے، میں نے جیسے سنا ہے وہ بات درست ہے۔ یعنی آپ، ابن مسعود کا خیال یہ تھا کہ اس فتنے کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہو گیا، ان پر بھی حملہ کیا گیا، انہیں بھی شہید کیا گیا، تو عثمان غنی نے اپنے زمانہ حکومت میں ابن مسعود سے کہا کہ آپ پر افسوس کہ آپ کی جو رائے بنی ہوئی ہے، آپ نے جو سنا ہے وہ درست نہیں ہے، میں نے جو سنا ہے وہ درست ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ عن قریب تمہارا ایک امیر قتل ہوگا اور لوگ اس پر حملہ کر کے، چڑھائی کر کے اس کو ماریں گے، وہ مقتول میں ہوں، خود عثمان نے کہا، وہ امیر اور حکمران جس نے قتل ہونا ہے، جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، وہ میں ہوں، انی انا المقتول، عمر نہیں ہے، ولیسا عمر، عمر کو تو صرف ایک آدمی نے قتل کیا تھا، ابو لولو نے، ان کے پیچھے کوئی گروپ، کوئی گروہ، کوئی بغاوت، کوئی خروج نہیں تھا۔ ایک آدمی نے ذاتی بدلہ یا ذاتی غصے کے اندر آ کر یہ کام کیا تھا، وہ فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ تو اس وقت ہوگا جب لوگ مجھے قتل کریں، مجھ پر حملہ آور، حملہ آوری سے، باغی گروہ سے، خارجیوں کے خروج سے کیا ہے فتنہ شروع ہوتا ہے حکومت کا۔ ایک گروہ جو ہے وہ حکومت کو کی رٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ خروج اور بغاوت ہوتی ہے۔ عمر تو اکیلے قتل ہوئے تھے اور میرے قتل کے اندر پوری جماعت شریک ہو گئی، وَإِن يَجْتَمِعَ عَلَيَّ، میرے خلاف۔ اسی طریقے سے ابو عمر نے استیاب میں زرارہ ابن عمر کی روایت ذکر کی ہے، وَقَصَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَاهُ، انہوں نے اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تھا کہ میں نے ایک آگ نکلتی دیکھی جو زمین سے نکلی ہے اور میرے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ روایت تفصیلی پیچھے گزر چکی ہے، جس کا نام عمر تھا۔ وہ آگ کہتی تھی لزا لزا بصیر و اعمى، بچو بچو دیکھنے والے اور اندھے والے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے آواز نکل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر میں فرمایا تھا کہ آگ ایک فتنہ ہے جو میرے بعد ہوگا۔ حضور نے پوچھا تھا کہ مل فتنہ یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنہ یہ ہے کہ لوگ مل کر اپنے حکمران کو قتل کر دیں گے، لڑیں گے، ایسے لڑیں گے کہ ان کے سر پھٹول ہوگی، اور پھر مومن کے خون کا پیاسا ہوگا اور وہ خون اس کی انگلیوں کو بہت میٹھا لگے گا۔ ایک مومن کو مار رہا ہے۔ اس طرح کے ایک مجرم کام کرے گا یہ سمجھ کر کہ میں محسن ہوں، اچھا آدمی ہوں۔ حضور نے اس وقت اس کے بیٹے کے حوالے سے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اگر تو مر گیا تو تیرا بیٹا یہ فتنہ دیکھے گا، اور اگر تیرا بیٹا پہلے مر گیا تو تو دیکھے گا۔ تو صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں یہ فتنہ نہ دیکھ سکوں، تو حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ تو اس میں اس فتنے کی شکل و صورت بھی بیان کر دی کہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اپنا حکمران کو لوگ اجتماعی طور پر قتل کریں گے، آپس میں مسلمان کا خون ہاں جی کریں گے، اور مسلمان کے نزدیک مسلمان کا خون میٹھا سمجھ کر، شہد اور پانی سے میٹھا بھی سمجھ کر کیا ہے، لوگ قتل کریں گے۔ اور اس میں آپس میں سر پھٹول کریں گے، اور حضرت عثمان نے بتا دیا کہ یہ اجتماعی طور پر لوگ میرے خلاف آئیں گے، تو یہ اس کی شکل و صورت ہوگی۔ تو وہی ہوا۔ اما تعین جمعے کے تحیج این فتنہ خواہن کرد، وہ پارٹی، وہ جماعت کون سی ہے جس نے اس فتنے کو بھڑکایا، اس کا بھی متعین کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی تعین جمعے کے تحیج ہی فتنہ خواہد کر، وہ جماعت جس نے فتنے پر ابھارا لوگوں کو۔ حاکم کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ انہوں نے مرفوع بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے کہ احذرکم سبع فتن تکون من بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں سات فتنوں سے جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ان میں سے پہلا فتنہ یہ تھا کہ فتنہ وہ جو مدینہ منورہ سے شروع ہوگا، وہ فتنہ جس کا مرکز اور منبع خود مدینہ ہوگا، پہلا فتنہ، یہ پہلا فتنہ ہے۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں فکانت فتنۃ المدینہ، مدینہ کا جو فتنہ ہے یہ حضرت طلحہ اور زبیر کی طرف سے شروع ہوا۔ مدینے کا جو فتنے کا آغاز ہوا، آزمائش کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کو بھڑکانے والے دو جلیل القدر صحابی ہیں حضرت طلحہ اور زبیر۔ بعض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمودن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعے کی خلافت عیشہ منتظم شود، بعض عیشہ منقطع گردد، چند شخص خواہن بود و اسامی عیشہ چیست۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جو خود خلافت کو منظم کرنے والی ہوگی، جن کی وجہ سے وہ خلافت منظم ہوئی، خلافت عیشہ منتظم شود، بعد از عیشہ منقطع گردد، وہ خلافت اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ پہلے جو خلافت منظم چلی آ رہی ہے وہ ان کے بعد، اس فتنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ چند شخص خواہند بود، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ تو حدیث ابی ہریرہ اور ابن عباس کہ جن کی خلافت منعقد ہوئی تھی، منظم ہوئی تھی، ان میں تین ہی آدمیوں کا تذکرہ ملتا ہے، ابو ہریرہ کی حدیث میں بھی اور ابن عباس کی روایت میں بھی، وہ جو پہلے کئی دفعہ گزری ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا، زلہ والا، ایک بہت بڑا سائبان ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور ایک رسی ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے، تو پہلے اس رسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور آپ اس رسی کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ گئے، پھر دوسرے آدمی نے پکڑا اور وہ آسمان پر چڑھ گئے، پھر تیسرے آدمی نے پکڑا وہ آسمان پر چڑھ گئے، تو پھر کیا ہے، وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر رسی جڑی، اور پھر کیا ہے۔ تو اس کی تعبیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی، پیچھے روایت گزری ہے، اس میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر اور عثمان کی رسی ایک دفعہ ٹوٹی تھی، دوبارہ جڑ گئی اور آسمان پہ پہنچ گئے۔ ابو داؤد کی روایت حسن بصری سے، کہ وہ ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتلاؤ، تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک میزان اتری، یہ روایت بھی تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے، اس میں وزن کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کا، تو آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر ابو بکر کا اور عمر کا، تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر عمر کا اور عثمان کا، تو عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا، بس تین کا تذکرہ ہوا، اور اس وزن کرنے کے بعد وہ میزان اٹھ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اس حوالے سے کہ گویا کہ خلافت کا نظم و نسق بس ان تین خلفاء تک رہے گا، اور امت کا اس کے بعد معاملہ فتنوں کی صورت اختیار کر جائے گا، اس وجہ سے آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پڑے۔ اس طرح سمرہ ابن جندب کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے خواب دیکھا ایک آدمی نے کہ ڈول لٹکا ہوا ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، پھر ابو بکر نے، پھر کیا ہے حضرت عمر فاروق نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت علی نے ڈول پکڑا تو ڈول پھٹ گیا، فانتشدت وانتزح علیہ منہا شیئن، اور اس کے پانی کے کچھ چھینٹے حضرت علی پر گرے۔ تو یہ خواب، اس کا بھی پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ سہل بن ابی حسبہ کی روایت کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے سودا کیا، خرید و فروخت کی، تو حضرت علی نے دیہاتی سے کہا کہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، قرضے پر تھا نا، آپ نے کہا تھا کہ چیز خرید لی اور کہا کہ یہ پیسے میں بعد میں ادا کر دوں گا، قرض پر ایک چیز خریدی تھی، تو وہ دیہاتی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر باہر گیا تو حضرت علی ملے، حضرت علی نے کہا اس دیہاتی سے کہ جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو یہ قرضہ میرا کون ادا کرے گا، تو عرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دیہاتی، اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اس کا قرضہ اگر میں فوت ہو گیا تو ابو بکر دے گا جی. اس نے جا کر حضرت علی کو خبر دی تو حضرت علی نے کہا کہ پھر جا کے دوبارہ پوچھ کے اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو پھر کون قرضہ دے گا. دیہاتی دوبارہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر ابو بکر فوت ہو گیا تو عمر دے گا. اس نے جا کر پھر حضرت علی کو بتایا تو حضرت علی نے دیہاتی سے کہا کہ جاؤ اب پوچھو اگر عمر بھی فوت ہو گیا تو پھر کون دے گا. انہوں نے کہا پھر عثمان دے گا. حضرت علی نے کہا دیہاتی سے دوبارہ کہ اب جا کر پوچھ کے اگر عثمان بھی فوت ہو گیا تو پھر کون دے گا. اس نے آ کر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر عثمان فوت ہو گئے تو من یقضی، کون دے گا یہ قرضہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر بھی فوت ہو گئے، عمر بھی فوت ہو گئے، عثمان بھی فوت ہو گئے تو تو بھی فوت ہو جانا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، تجھ میں اگر مرنے کی طاقت ہو تو تم مر جانا. چوتھے بندے کی نشاندہی نہیں کی، تین آدمیوں کا تذکرہ کیا اور پوچھوا بھی کون رہے ہیں، حضرت علی. تو حضور کو تو پتہ ہی تھا نا بھی سوالات کہاں سے ہو رہے ہیں، کہ اگر تیرے اندر مرنے کی طاقت ہو تو مر جانا. ایسے ہی یہ حاکم کی روایت پیچھے بھی گزری تھی کہ بنو مستلق نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ ہمارے لیے حضور سے پوچھ کر آئیں کہ آج تو ہم نے اپنے صدقے خیرات وغیرہ دے دیے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دے دی یہاں بیت المال میں، ہم آپ کے بعد یہ زکوٰۃ کسے دیا کریں؟ کیونکہ انس جو تھے وہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے عامل تھے، تو ان کو واسطہ بنایا عامل کو کہ جا کر حضور سے پوچھیں کہ اگر آپ نہ ہوں تو ہم بعد میں زکوٰۃ کسے دیا کریں. تو انس کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، میں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا ابو بکر کو دینا. میں نے ان کو بنو مستلق کو کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے. وہ کہنے لگے آپ مہربانی کریں دوبارہ جا کر پوچھیں کہ اگر ابو بکر کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر کسے دیں. میں پھر دوبارہ آیا حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا عمر کو دینا. میں نے انہیں جا کر بتایا کہ بھی عمر کو دینا، حضور نے فرمایا. لوگوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ اور جا کر پوچھیں کہ اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو ہم کسے دیں. تو میں نے پھر آ کر حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ الا عثمان، عثمان کو دینا. میں نے بنو مستلق کو یہ خبر دی تو انہوں نے کہا جناب ایک دفعہ اور جا کر پوچھیں کہ اگر عثمان کو کچھ ہو گیا تو پھر کسے دیں. میں نے آ کر سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان کو کچھ ہو گیا، کوئی بھی معاملہ ہوا، تو فتبن لکم الدہر تبن، تمہارے لیے پھر قیامت تک ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور کچھ نہیں، تباہی بربادی ہی اور کچھ نہیں. اب یہ حدیث انہوں نے واضح کر دیا کہ خلافت خاصہ صرف تین خلفاء تک عملاً اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، ابوبکر، عمر اور عثمان، جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی اور یہ بات فرمائی کہ ان کے بعد ہلاکت اور تباہی ہے. یہ اردو زبان کا جو تباہی ہے نا وہ اسی تبن سے آیا ہے، عربی سے بدلی ہوئی شکلیں. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دے دی تھی امت کو فتنوں کے حوالے سے کہ حضرت علی المرتضیٰ پر پوری امت جمع نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی دلی رنجیدگی کا بھی اظہار کیا تھا کہ جو کچھ پیش آنا ہے اس کے حالات کے مطابق امت کبھی حضرت علی کو اپنا مکمل، ساری امت مجموعی طور پر اپنا خلیفہ نہیں مانیں گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی دلی رنجیدگی کا بھی اظہار کیا، و تعلم خاطر مبارک خود تقریر فرمودا. حاکم کی روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خود حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ امت میرے بعد تمہیں پسند نہیں کرے گی، تمہیں پسند نہیں کرے گی میرے بعد۔ اسی طرح حاکم کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد حالات بدلے ہوئے پاؤ گے، تکلیف کی حالت میں رہو گے۔ تو حضرت علی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میرا دین صحیح سلامت رہے گا کہ نہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں تو ٹھیک ہیں، کیا میرا دین صحیح سلامت رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہاں تیرا دین صحیح سلامت رہے گا، تیری ذات میں تیرے دین میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس طرح ابو یعلیٰ کی روایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہم مدینے کی گلیوں میں پیدل چل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے مدینہ میں ایک باغ کے قریب پہنچے ہم۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ ما احسنہا من حدیقتن، یہ باغ تو بڑا ہی خوبصورت، بہت عمدہ سیٹ ہوا ہوا ہے، حسین ترین باغ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیرے لیے جنت میں باغ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ پھر ہم گزرتے گزرتے ایک اور باغ کے پاس سے گزرے، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ ما احسنہا من حدیقتن، یہ باغ تو پہلے والے سے بھی زیادہ اچھا اور عمدہ سیٹ ہوا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے جنت میں اس سے بھی اچھا باغ ہے۔ یہاں تک کہ ہم پھر گزرے اور سات باغوں کے سامنے سے گزرے، یکے بعد دیگرے سات باغات تھے، اور ہر باغ کے پاس میں نے یہ بات کہی کہ کیسا اچھا باغ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے لیے اس سے اچھا باغ جنت میں ہے۔ جب ہم راستے میں اکیلے رہ گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ کیا، اور پھر زارو قطار رونے لگے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ مجھے سینے سے لگایا اور روتے رہے۔ تو علی کہتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی قوموں کے سینوں میں تمہارے بارے میں اندرونی طور پر زغائن، کوئی کینہ یا خرابی ہے، کینہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ کینہ تمہارے حوالے سے میری زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا۔ لا یبدونہا لکا الا من بعد، میرے بعد، میرے بعد ان کا جو کینہ ہے نا ابھر کر سامنے آئے گا، جو تمہارے بارے میں روک رکھیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ فی سلامت من دینی، میرے دین کی سلامتی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہ تو محفوظ رہے گا نا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، فی سلامت من دینک، تمہارے دین کی سلامتی کے ساتھ لوگ اپنا کینہ ظاہر کرتے رہیں گے۔ اسی طرح امام احمد نے روایت کی ہے ایک اور حدیث، اس میں فرمایا کہ تم علی کو، یہ ہے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہ تم علی کو حکمران بناؤ، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ تم حکمران بناؤ گے اسے۔ تجدوہ ہادین مہدین، تم پاؤ گے اسے کہ وہ ہدایت دینے والا بھی ہے اور ہدایت یافتہ بھی ہے، تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گا، تم اس کو امیر بنا لو، لیکن میں بالکل نہیں دیکھتا کہ تم اسے امیر بناؤ۔ یہاں بھی کینوں کا ذکر ہے، زغائن کا، یہ حاشیے والے نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو یہاں کینے سے مراد وہ اختلاف ہے جو انسانوں کے رویوں کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کو زغائن سے یہاں تعبیر کیا ہے۔ جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے کبھی کسی سے کینہ نہیں رکھا، کیونکہ نزانہ کہ ہم نے ان صحابہ کے دلوں سے جو کھوٹ ہے وہ نکال لیا ہے۔ تو صحابی وہی ہے جس کے سینے سے کھوٹ نکلا ہوا ہو، تو کسی نے نفسانی بنیادوں پر نہیں، سیاسی معاملات میں، کوئی اجتماعی معاملات کے اندر آراء کا اختلاف، اس کی بات۔ اب ہوتا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی اختلاف رائے حضرت علی کا دوسروں سے ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حل فرما دیتے، تو وہ اختلاف ختم ہو جاتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ مطلب ہے اس کا، وہ اختلاف جو آراء کا یا مزاجوں کا اختلاف ہے، مزاج مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے، تو مزاجوں کا اختلاف ہے، اس کا حل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے وہ اختلاف جب بڑھے گا تو تمہیں وہ حکمران نہیں مانیں گے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ ایسے ہی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے بارے میں کہ تم حکمران بنائے جاؤ گے اور تمہیں بھی قتل کیا جائے گا، انک مقتول، تم بھی شہید ہوگے۔ اور حضور نے حضرت علی کی داڑھی پکڑی کہ تمہاری یہ داڑھی یہ تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی، جس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا نماز کی حالت میں، کوفہ میں نماز پڑھاتے ہوئے، یہ خارجی تھے نا، خارجیوں کا وہ گروہ تھا جس سے کیا ہے جنگ ہوئی، نہروان کی جنگ جسے کہتے ہیں، تو ان کا خاتمہ ہوا، تو انہوں نے بدلے میں ایک ہی دن تین بڑے بڑے دین اسلام کے جو ستون تھے ان پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کی، اسی ایک دن۔ وہ دہشت گرد لوگ جو ہیں حضرت علی پر بھی، حضرت امیر معاویہ پر بھی، اور مصر میں حضرت عمر بن العاص پر بھی، اور تینوں کا طریقہ واردات ایک ہی تھا، پلان کیا ہوا تھا انہوں نے کہ جیسے ہی یہ مصلے پر چڑھ کر نماز پڑھانا شروع کریں گے تو وہاں محراب میں چھپے ہوئے ایسے طریقے سے چھپیں گے کہ جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہیں اور ان کے اوپر وار کر دیا جائے، جیسے حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت علی پر حملہ ہوا، حضرت علی اس کے بعد شہید ہوئے اسی حملے کے اندر، آپ پر وار ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن نماز پڑھانے ہی نہیں آئے، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ وہاں نماز پڑھانے نہیں آئے، اس لیے بچ گئے۔ عمر بن العاص بھی اسی طرح بچ گئے، جو نماز پڑھانے آیا ان کی وار کے نیچے آیا اور ان کی جگہ پر دوسرا آدمی جو نماز پڑھا رہا تھا وہ شہید ہو گیا۔ تو حضرت علی کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا تھا کہ تم شہید ہو گئے۔ پھر یہ بھی، اس فتنے کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس فتنے کے زمانے میں لوگوں کو چاہیے کہ کسی گروپ میں شامل ہونے کے بجائے علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں، قعود برائے قعود ازاں فتنہ فرمودن و دری باب تاکید تمام نمودن، اس کے بارے میں مکمل تاکید فرمائی تھی آپ نے، اور فرمایا تھا کہ اپنی تلواریں اس فتنے کے زمانے میں توڑ دینا، اپنی تیر کمان اس کو بھی توڑ کر پھینک دینا، جیسا کہ پیچھے روایت بھی گزری ہے اور یہاں ان کا کچھ خلاصہ لائے ہیں شاہ صاحب، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عثمان کے فتنے کے زمانے میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ عن قریب فتنہ ہوگا جس میں بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، اور کھڑے ہونے والا بہتر ہوگا پیدل چلنے والے سے، اور پیدل چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے۔ سعد بن وقاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی میں دیکھوں کہ میرے گھر میں اپنا بیٹھا ہوا ہوں اور میرے گھر میں حملہ آور ہو رہا ہے،